وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات اور واقعات. صلح حدیبیہ کی جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے کہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں وہ عموماً اصحاب کو پسند نہیں آئیں, اور کچھ اصحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جسارت بھی کی اور انہی کے سامنے مخالفت کا اظہار بھی کیا, کہ ان مخالفتوں میں سے سب سے زیادہ مخالفت حضرت عمر نے فرمائی. اسی طرح سے جب آپ نے معاہدہ کر لیا اور معاہدے کے بعد آپ نے مدینہ واپس پلٹنا چاہا, اور اس سے پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ جو جانور لائے ہیں ان کو یہاں پر ذبح کر دیا جائے اور سر منڈوا دیا جائے, تو اس وقت بھی اکثر اصحاب نے مخالفت کی, اور اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں. لیکن صلح حدیبیہ کا جو اہم ترین فائدہ ظاہر ہوا وہ یہ کہ جنگیں ایک حد تک رک گئیں اور قریش تدریجاً مغلوب ہوتے چلے گئے. اب جو ان میں ایک مادہ تھا اور جذبہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں, وہ تدریجاً کند سے کند ہوتا چلا گیا اور سرد سے سرد ہوتا چلا گیا. لیکن اس دوران دو اہم واقعات کہ جن کا تاریخ میں عموماً مورخین ذکر کرتے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد, یا تو ذکر کیا جاتا ہے فوراً جنگ خیبر کا, اور یا ذکر کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے. تو پہلے ہم اختصار کے ساتھ اس جانب توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط بھیجے. ایران میں خسرو پرویز کی جانب خط بھیجا, اسی طرح یمن کی جانب, مصر کی جانب, نجاشی کی جانب, اور مختلف علاقوں میں, اور قیصر روم کی جانب خطوط بھیجے. ان خطوط کا جو سب سے اہم موضوع تھا وہ یہ کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی جانب دعوت دی, اور کیونکہ مختلف ادیان میں توحید کسی نہ کسی صورت میں تھی اور ہے, لہٰذا اس جانب بھی توجہ دلائی کہ آؤ ایک ایسی چیز پر ہم اور تم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اور یہی پیغام ہے قرآن مجید کا, فقل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم, کہ اہل کتاب آؤ ایک ایسے موضوع میں, ایک ایسے قول پر ہم جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے, اور وہ یہ کہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی کی بندگی نہ کریں, کسی کی عبادت نہ کریں. اب عام طور پر مورخین کہتے ہیں کہ اسلام کی جانب دعوت دی, تو بلا شک اسلام کی جانب دعوت دی, کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ذمہ داری تھی کہ اپنی معرفی کرائیں, اپنے آپ کو پہچانوائیں اور لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دیں. لہٰذا آپ نے پہلے مرحلے میں اسلام کی جانب دعوت دی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آپشن سمجھ لیا جائے یا یہ سمجھ لیا جائے کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ آؤ ایک خدا کی عبادت پر ہم اور تم جمع ہو جائیں. اس کا بہت اچھا جواب نجاشی نے دیا اور اس نے اسلام قبول کیا, اور اسی طرح سے قیصر روم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پہچان لیا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے قبول نہیں کیا. وجہ یہ تھی کہ جب مشورے کیے گئے تو اس نے کہا کہ ہم اسلام قبول کر لیں, تو مشورہ دینے والوں نے کہا کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی ہم سب کے لیے, اور ہم عربوں کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے. بالآخر پہچاننے کے باوجود بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا, البتہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ضرور کیا. اب مورخین یہاں پر ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ پیغام پہنچا تو اسی دوران قریش کے کچھ افراد بھی اس علاقے میں پہنچے ہوئے تھے, اور انہی میں سے ایک تھا ابو سفیان. لہٰذا ابو سفیان سے کہا کہ تم ایک جانب بیٹھو, اس کے پیچھے کچھ افراد کو بٹھایا, اور اس کے بعد کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس نبی کے بارے میں کہ جس نے تمہارے علاقے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو پہلے مرحلے میں سوال کیا کہ اس کا حسب نسب کیا ہے, اب یہ سوال کس صورت میں تھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو بظاہر تو امکان یہی ہے کہ ایک ہی سوال کو ممکن ہے ابو سفیان سے کیا جاتا ہو, اور بعد میں پیچھے ابھی کتنے پیچھے افراد تھے تو اس کا اندازہ نہیں, ممکن ہے پھر ان سے بھی کیا جاتا ہو تاکہ پتہ چلے کہ ان دونوں کے جوابات ایک جیسے ہیں یا نہیں. تو ان دونوں گروہوں نے جواب دیا کہ اس کا نسب سب سے عالی ہے. پھر سوال کیا کیا وہ جھوٹ بولتا ہے, تو دونوں نے جواب دیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. پھر سوال کیا گیا کیا اس کے باپ دادا اس جگہ کے بادشاہ تھے؟ تو ان دونوں نے جواب دیا کہ اس کے باپ دادا اس جگہ کے بادشاہ نہیں تھے۔ پھر سوال کیا گیا کہ کیا اس کے خاندان میں سے کسی نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو دونوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اس کے طرفدار غریب ہیں یا امیر؟ تو دونوں نے جواب دیا کہ غریب ہیں۔ پھر سوال کیا کہ وہ لوگ تدریجاً ترقی کر رہے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا تدریجاً ترقی کر رہے ہیں۔ جنگوں کے بارے میں سوال کیا تو کہا کہ جنگیں بھی نارمل طریقے سے چل رہی ہیں، کبھی ان کا پلہ بھاری رہتا ہے تو کبھی ہمارا پلہ بھاری رہتا ہے۔ ان کے علاوہ مختلف طریقے سے اس نے تحقیق کی اور یہاں تک کہ وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ہستی کہ جن کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اب اس دوران اس نے اپنے علماء سے بھی مشورہ کیا اور پیشن گوئیوں کو بھی دیکھا، بالآخر وہ نتیجے تک پہنچ گیا کہ یہ آخری نبی ہیں کہ جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ یہ موضوع طویل ہو جائے گا، کیونکہ بائبل میں بھی ذکر ہے فارقلیتا کا، کہ جسے آج کی جو ٹرانسلیٹڈ بائبل ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ تسلی دینے والا، اور یونانی ورڈ ہے یہ پارکلتوس، کہ جسے جب عربی میں تلفظ کیا جاتا ہے تو تلفظ کیا جاتا ہے فارقلیتا۔ بعض جگہ اور تفصیل بیان ہوئی کہ اس کا ان سوالوں کے پوچھنے کا ہدف کیا تھا، تو اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یہ پہلے سے ہی جھوٹے مشہور ہیں تو پھر تو ان کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر وہ انسانوں سے سچ بولتا ہے اور انسانوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کی جانب وہ کیسے جھوٹی نسبت دے سکتا ہے؟ اگر اس کے خاندان میں کسی نے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو ممکن ہے کہ یہ انہی خیالات کے اثرات ہوتے کہ اب اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر میں نے سوال کیا کہ اگر ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ ہے تو ممکن ہے اس طریقے سے وہ دوبارہ بادشاہ بننا چاہتا ہے۔ پھر یہ کہ میں نے سوال کیا کہ اس کے ماننے والے کون ہیں، تو انبیاء کے ماننے والے پہلے مرحلے میں اسی کی قوم کے غریب اور سادے افراد ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے سوال کیا کہ اس کا حسب نسب کیا ہے، اور جواب ملا کہ حسب نسب سب سے عالی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کا حسب نسب اپنے علاقے میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ قیصر روم پہچان گیا تھا لیکن قبول نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب یہ خط خسرو پرویز یعنی ایران کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اسے پھاڑ بھی دیا اور کچھ افراد کو بھیجا کہ محمد کو گرفتار کر کے لاؤ، لیکن بظاہر اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ بالآخر اسے نفرت کا اظہار کیا۔ تو خطوط کی فہرست بہت طویل ہے، اور فقط اگر خطوط ہی پر ڈسکس کیا جائے تو موضوع بہت زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس جانب میں پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ جو ہماری روش ہے وہ ہے کہ تاریخ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اب اگر ہم ہر ہر خط کو پڑھیں تو موضوع بہت طویل ہو جائے گا اور ہر ہر موضوع پہ ڈسکس کرنا ہوگا۔ البتہ اس جانب توجہ دلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے بارے میں عالم اسلام میں ایک بہترین کتاب کہ جو حضرت آیت اللہ مرحوم احمدی میانجی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، بلا شک وہ مطالعے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ عربی میں ہے، فارسی میں شاید اس کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا دعوت کے خطوط کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ عموماً ان میں دو موضوعات تھے، کہ پھر ہم توجہ دلائیں کہ آپ نے اپنی معرفی کرائی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تمام انسانوں کے لیے نبی ہوں، تم لوگ میرے دین کو قبول کرو، اور اس کے بعد ایک دوسرے موضوع کی جانب توجہ دلائی کہ مفہوم یہ نکالا جا سکتا ہے کہ کم سے کم اتنا کرو کہ ہم اور تم ایک خاص موضوع اور عقیدے پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ اس خالق کائنات کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی کی بندگی اور پرستش نہ کریں۔ بس یہ ایک تعارف تھا مختصر سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنے اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔